امت کیا پہنچائے گی اسلام کسی کو؟ آج تو ہم محتاج ہیں. لہذا اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے عملی، پہلے امت کے اندر اس دوبارہ اسلام کو زندہ کیا جائے، پھر یہ کہ یہ امت کھڑی ہو جائے بحیثیت مجبوری اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی. نمبر تین، صرف دعوت نہیں، صرف تبلیغ نہیں، صرف امر بالمعروف نہیں، صرف نہیں عن المنکر نہیں، بلکہ دین کا قائم کرنا، دین کا غالب کرنا، اللہ کی بڑائی کا نظام نافذ کرنا، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا، اللہ کی بات کو اونچا کرنا، پورے کے پورے دین کو اللہ ہی کے لیے کر دینا عملاً، یہ تیسری ذمہ داری. اب میں صرف آج ذرا وقت زیادہ لگ رہا ہے، مجھ سے کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 گھنٹے تقریر کیا کریں ڈاکٹر صاحب، اب وہ اتنا تو خیر میرے اندر دم نہیں ہے، لیکن یہ کہ آج کی ضرورت ہے کہ میں تھوڑا سا آپ سے مزید وقت دوں. میں نے کہا تھا کہ بات جہاد تک مجھے پہنچانی ہے، وہ جہاد کیا ہے؟ جہاد کا تعلق اس کے ساتھ یوں سمجھیے کہ ایک لفظ ہے جوہد اور ایک ہے جہاد، ان میں فرق کیا ہے پہلے یہ جان. جوہد سے جہاد بنا ہے نا، جوہد ہے کوشش، اور دنیا میں ہر کوشش میں مقابلہ بھی ہوتا ہے. ایک پوسٹ جو ہے اناؤنس ہوئی ہے، ایڈورٹائز ہوئی ہے، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مجھے ملے، وہ بھی کوشش کر رہا ہے مجھے ملے، آپ اپنی سی سفارش کا زور لگا رہے ہیں، آپ نے اس میں کوئی اور سفارش، یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ کس کا نام جہاد ہے؟ جب کوشش میں مقابلے کا رنگ پیدا ہو جائے تو وہ جہد سے جہاد بن جاتا ہے. اسی طریقے سے قتل اور قتال ہے، قتل یک طرفہ عمل ہے، کوئی شخص جا رہا تھا کسی نے شوٹ کر دیا، قتل کر دیا، دو آدمی آمنے سامنے ہو گئے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، اسے کیا کہیں گے؟ یہ قتال ہے. قتال کے معنی جنگ، جنگ میں دو گروہ ایک دوسرے کے سامنے، وہ اس کو مارنے کے در پہ، یہ اس کو مارنے کے در پہ، یہ کیا ہو گیا؟ قتال. اور ایک طرفہ عمل ہوگا تو وہ قتل، یک طرفہ کوشش ہوگی جوہد، اور جوہد کا جوہد سے جب ٹکراؤ ہو جائے گا تو وہ کیا؟ جہاد. اتنی بات تو سمجھیے آپ لوگ. اب نوٹ کیجئے، ہر مرحلے پر مقابلہ ہے. آپ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں، 3 مقابلے کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا؟ اپنے نفس سے. مجھے کل شعر سنایا تھا کہ مسجد تو بنا دی سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کوئی تو رشوت پیش کر رہا ہے، حرام سے ہے، نفس کیا کہتا ہے؟ لے لو. کہتا ہے کہ نہیں؟ اور بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقویٰ کا حیضہ تمہیں ہو گیا ہے، فلاں حاجی ہے، فلاں وہ ہے، وہ بھی دیتا ہے، اور فلاں ضرورت ان کی پڑی ہے، بچے کی فیس نہیں گئی ہے، بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ساڑی کی فرمائش کرتے ہوئے ساڑی نہیں خریدی گئی ہے، یہ ساری پٹی بڑھائے گا نفس کے نہیں. اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے، مقابلہ نہیں کر سکتے مار کھا جائے، یہی ہوگا تو نہیں. اذان کا وقت آ گیا، اذان سن لی آپ نے، لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو، آپ نے کروٹ لیے، کپڑا خوب کھینچ لیا اور غیب ہو گئے. اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے، طاقت آپ میں اتنی ہوتی تو آپ کھڑے ہو کے مسجد کی طرف جاتے. گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا؟ نفس. اچھا نفس اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے، وہ شیطان لعین، وہ اسے اکساتا رہتا ہے، پھوکے مارتا ہے، اللذی یوسوس فی صدور الناس، اشتعال پیدا کرتا ہے، پٹیاں پڑھاتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے، بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے، ناچ گانے کو وہ کلچر کا نام دیتا ہے، یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے؟ تیسری چیز، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر. یہ بالکل ایسے جیسے ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل، زور لگانا پڑے گا. تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے، آپ کا رخ کچھ اور ہے. معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے، آپ چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم پہ چلنا، کشمکش کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ بہت پیارے ہیں وہ مصرے، زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ فتح. زمانہ تمہارے ساتھ اگر معاشرت نہیں کر رہا، زمانے سے جنگ کرو. اور بے غیرت اور بے حمیت اور بودے اور بزدل اور کچے لوگوں کا اصول کیا ہے؟ زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ بے ساز. زمانہ تمہارے ساتھ معاشرت نہیں کرتا، بھائی تم زمانے کے رنگ میں لگے جاؤ. آسان راستہ کون سا ہے؟ زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا، تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ، کوئی تکلیف ہوگی؟ اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو، تکلیف آئے گی کہ نہیں؟ تین جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور سے ایوب جہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفس کا فی طاعت اللہ. سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو، تاکہ اسے اللہ کا مطیع بناؤ. یہ جہاد ہے افضل الجہاد. پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم، تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل الجہاد. بالکل دور دو چار کی طرح کی بات ہے. اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر. جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں کے خلاف، یہ بڑا جہاد ہے جو مدینے میں رہ کر ہوگا اور عام ہوگا. وہ تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یہ ہر وقت ہوتا ہے، ہر صبح ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر شام ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے، ہر وقت کشمکش ہے خیر و شر کی، حلال اور حرام کی، صحیح اور غلط کی، زمانے کی روش اور دین کا تقاضا ٹکرا رہے ہیں. آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک عزم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں سارے نظر آئیں گے، توبہ سبق حاصل ہو جائیں گے. کہ دین کا نام لینا آسان ہے، چلنا بہت مشکل ہے. چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات نا ادارہ. لہذا افضل الجہاد نفس کے خلاف، نفس کے اس پیچھے کھڑے ہوئے شیطان کے خلاف، اور جو معاشرے کا دباؤ ہے اس کے خلاف. یہ تین جہاد ہوں گے تو اللہ کی بندگی ہوگی. ٹھیک. دوسرے نمبر پر آپ تبلیغ کرنا چاہ رہے اسلام کی، تو کوئی کسی اور نظام کا تبلیغ کرنے والا بھی ہے یا نہیں؟ آپ تبلیغ کر رہے توحید کی، تو کوئی شرک کا پرچارک بھی ہے یا نہیں؟ نوٹ کیجئے، محمد رسول اللہ تبلیغ فرما رہے تھے توحید کی، تو ابو جہل کا بھی کر رہا تھا، مقابلہ تھا کہ نہیں؟ آپ کو کھلی سزا نہیں ملے گی کہ لوگ کہنے لو جی اپنا قالین بچھا لو. تو اپنا قالین بچھانے کے لیے آپ کو جگہ لینی پڑے گی. دوسرے بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی گلی بچھائے، کوئی چاہتا ہے وہ اپنی وہ سب بچھائے. اگر آپ کو بچھانی ہے تو آپ کو زور لگانا پڑے گا. یہ دوسری سطح کا جہاد ہے، تبلیغ میں جوہد، تبلیغ میں جان کھپانا، تبلیغ میں مال کھپانا، تبلیغ میں وقت کھپانا. جو جتنا میٹھا ڈالے گا اتنا ہی مٹھاس پیدا ہوگی. حق اس وقت تک جو ہے نہیں پھیلے گا جب تک کہ اس کے پھیلانے والے نہ ہوں. پھیلانے والے گھروں میں بیٹھے ہوں تو حق خود نہیں پھیلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے جہاد کی دوسری منزل، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کا پرچار، نبوت کے پیغام کی اشاعت، اللہ کی باتوں کو دلیل سے پیش کرنا، اللہ کی بات کو واعظ کی شکل میں پیش کرنا، اللہ کی بات کو تقریر میں پیش کرنا، اللہ کی بات کو مقالوں میں پیش کرنا، کتابوں میں پیش کرنا، رسالوں میں پیش کرنا، اللہ توفیق دے ٹیلی ویژن سے پیش کرنا، جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں اگر ان سب پر آپ نہیں پیش کریں گے تو ان ذرائع ابلاغ پر شیطان کا قبضہ ہوگا اور آپ کی بات دب جائے گی، وہ بات پھیل جائے گی، اس کے لیے جان اور مال کھٹے گی. یہ ہے جہاد کی دوسری منزل. اس کے لیے بڑی پیاری آیت ہے قرآن مجید میں سورہ فرقان میں، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. سورہ فرقان میں جہاد کا لفظ آیا، سورہ فرقان تو مکی ہے، ابھی قتال والا جہاد تو نہیں آیا نا، وہ کون سا جہاد ہے؟ اور بہ سے مراد قرآن. اے محمد، آپ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے ان کے ساتھ، اور بہت بڑا جہاد کیجئے. یہ قرآن جو ہے شرک کی جڑ کاٹے گا، یہ قرآن الحاد کی جڑ کاٹے گا، یہ قرآن مادہ پرستی کی جڑیں کاٹے گا. یہ قرآن جو ہے یہ ہے در حقیقت آپ کی تلوار. تلوار کس سطح کی؟ نظریات کے خلاف تلوار، غلط فلسفوں کے خلاف تلوار، غلط نظریات و افکار کے خلاف تلوار جو ہے وہ یہ قرآن. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ. اب تیسرے لیول پر جہاد، یہ سب سے کٹھن مرحلہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. بلند ترین منزل یہ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد. میں ذرا چونکہ بات مختصر کر رہا ہوں، پھر کبھی وقت ہوگا تو اس میں تفصیل کا خاکہ بھروں گا، آج خاکہ مکمل کر دینا چاہتا ہوں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پہلی منزل پر تین جہاد ہے، ایسے ہی دوسری پر بھی تین ہے، لیکن میں اس پر بیان نہیں کر رہا. دوسری منزل کا جہاد سمجھ لیجئے، اس کے تین جو درجے ہیں وہ بعد میں بیان کروں گا. اسی طرح تیسری منزل کے جہاد کو اصل سمجھ لیجئے. تیسری منزل کا جہاد کیا ہے؟ اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد، اللہ کے نظام کو برپا کرنے کے لیے جہاد، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد. یہ جہاد سب سے کٹھن ہے. کیوں؟ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے پہلے جو نظام قائم ہے اسے ہٹانا پڑتا ہے، یا دو نظام رہ سکتے ہیں. جو نظام قائم ہے اس میں کچھ لوگوں کے مفادات ہیں، کچھ لوگوں کی چودراہٹیں ہیں، کچھ لوگوں کی قیادتیں ہیں، کچھ لوگوں کی مسندیں ہیں، کچھ لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، کچھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں. کیا وہ برداشت کریں گے کہ وہ نظام ہٹا دیا جائے؟ ٹھیک ہے، سمجھ لیجیے. جاگیرداری نظام ختم ہو جائے، جاگیردار کو پسند ہوگا؟ سرمایہ دارانہ نظام ختم ہو جائے، سرمایہ دار اسے پسند کرے گا؟ زمینداری نظام ختم ہو جائے، زمیندار اس کی اجازت دے گا؟ بادشاہی نظام ختم ہو جائے، بادشاہ اس کو پسند کرے گا؟ ہو چیز ہے. جب نہیں کرے گا تو مطلب کیا ہے؟ یہاں تصادم شدید ترین ہوگا. تصادم تو ہر مرحلے پر ہے، نفس سے بھی تصادم کرنا پڑا، نظریاتی تصادم دوسرے مرحلے پر کرنا پڑا، خیالات کا تصادم، نظریات کا تصادم، دلیل کا تصادم، برہان کا تصادم. یہاں تصادم فزیکل تصادم ہوگا، جسمانی تصادم ہوگا، فزیکل کلیئر، طاقت کا طاقت کے ساتھ ٹکراؤ. اس لیے کہ یہاں معاملہ ہے مفادات کا. ابلیس کی مجلس شورا اقبال کی نظموں میں، اردو کلام میں میرے نزدیک ایک اعتبار سے ٹاپ پر ہے. ایک اعتبار سے کیفیات اور احساسات اور تخیلات، اس کے اعتبار سے اقبال کا کلائمکس جو ہے اردو کی نظموں میں وہ بال جبریل میں ہے، ذوق و شوق. لیکن اقبال کا میسج کیا تھا؟ امت کے نام پیغام کیا تھا؟ اس اعتبار سے ابلیس کی مجلس شورا اور مغان حجاز سے اس میں جس طریقے سے اپنے نظریات پیش کیے. ابلیس سے کہلواتا ہے الحذر, آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر, حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے, میں کوئی فغفور و غاقا میں گدائے رہنشین, فغفور و غاقا میں گدائے رہنشین. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب, بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف, اور منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اسی نظم میں ابلیس اپنے جو حواری ہیں انہیں کہتا ہے میزان کوہنا کے پاس مانو یہ مارد انقلاب میں ہے, ہوش میں آؤ, اپنے اس نظام کی حفاظت کرو. There's a threat to your system will be overturned. اور جب نظام بدل جائے گا تو تمہارے مفادات کہاں رہ جائیں گے. Learn up your mind, join hands, ہمتوں کو جمع کرو, اس انقلابی آندھی کا مقابلہ کرو. یہ وجہ ہے, نوٹ کیجئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی آنکھوں کا تارہ تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو الصادق العلیم کس نے کہا تھا؟ قریش. اگر محمد الرسول اللہ صرف بات کہتے رہتے تو اتنی مخالفت نہ ہوتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وائز نہ سمجھنا, میں عدل قائم کرنے آیا ہوں. فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. میں ظلم کا خاتمہ کرنے آیا ہوں, عدل کو قائم کرنے آیا ہوں. لہذا جو اپنے حق سے زائد لے رہے تھے وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر سکتے؟ اچھی طرح سمجھ لیجیے, یہ تھی مخالفت کی خبر. یہ ایک انقلابی جد و جہد تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا. یہاں جو جہاد ہے اس کے 3 مرحلے ہیں, وہ میں پھر کسی وقت بیان کروں گا تفصیلا. اس کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا. یہ دین اس کے بغیر غالب نہیں ہو سکتا, قائم نہیں ہو سکتا. نیچے نیچے واضحوں سے, ٹھنڈی ٹھنڈی تبلیغ سے, کتابوں کے لکھنے سے, مقالے تحریر کرنے سے بات پھیل سکتی ہے, غالب نہیں ہو سکتی. تبلیغ ہو سکتی ہے, اقامت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے 2 تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. ایک ڈسپلن جماعت, ڈیڈیکیٹڈ جماعت, تن من دھن دینے والے لوگوں پر مشتمل جماعت, اور وہ جو حکم سنے اور مانے, حکم سنے اور اطاعت کرے. اور وہ جماعت تصادم کے مختلف مرحلوں سے گزر کر باضابطہ, جب تک کہ جان دینے کے لیے تیار ہو کر سر سے کفن باندھ کر میدان میں نہیں آئے گی, دین غالب نہیں ہوگا. باتیں بہت خطرناک محسوس ہو رہی ہوگی آپ کو, لیکن بات سمجھیے, اس کا کیا, کہاں پر کیا صورت ہوگی, کیا شکل ہوگی, یہ علیحدہ بات ہے. اصول پہلے جان لیجیے, کوئی انقلاب دنیا میں نہیں آیا اس کے بغیر. کوئی پودا اپنی جگہ نہیں چھوڑتا جب تک کہ خوب جھجھوڑ جھجھوڑ کر اس کو آپ کھینچے نہیں. کوئی نظام اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو بے قبول سے اکھاڑا نہ جائے, اور اس کے ساتھ جس کے مفادات وابستہ ہے وہ اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے آپ کی مخالفت میں. یہ تصادم جب اس شکل میں آتا ہے جس کا نام قتال ہے, جنگ ہے, عام کانفلکٹ, مسلح تصادم, جو شروع ہوا غزوہ بدر سے اور عرب کی حد تک ختم ہو گیا غزوہ حنین پر. 6 سال تک وہ مسلح تصادم جاری رہا ہے, تب اللہ کا دین غالب ہوا ہے. مجرد تبلیغ سے نہیں, تبلیغ سے جماعت تیار ہوئی, تربیت سے تزکیے سے وہ صحابہ کرام کی قوت فراہم ہوئی. دعوت تبلیغ تربیت تزکیہ یہ سب بذریعہ قرآن حاصل. حزب اللہ اللہ کی جماعت اور اس جماعت میں پھر تصادم. تین لفظ سن لیجیے تشریح بعد میں کروں گا کبھی. پیسو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس آرمڈ کانفلکٹ. کسی بھی انقلابی تصادم کے یہ تین مراحل ہوتے ہیں. ان تینوں مراحل سے گزر کر اللہ کے دین کو اپنا خون دے کر اپنی جانیں دے کر اسے غالب کیا ہے. یہاں آ کر جہاد قتال بن جاتا ہے. اب سنیے وہ حدیثیں, ان کا ترجمہ سنا دوں, آج کی بات ختم ہو جائے گی. میں نے آیت پڑھی تھی سورہ حجرات کی, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. جان لو مومن صرف وہ ہیں جو ایمان رکھے اللہ پر, اس کے رسول پر, بھی شک میں نہ پڑے اور جہاد کرے اللہ کی راہ میں, کھپائے اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. اولئک ہم الصادقون, جان لو کہ سچے صرف وہ ہیں. یہ آیت آئیے اس آیت کے بعد جو کل بیان ہوئی تھی, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں آئے ہو, بلکہ یوں کہو ہم اسلام لے آئے ہیں, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. کس حالت میں بھی اطاعت کرتے رہو گے, اطاعت کلی ہو, اللہ تمہارے اجر و ثواب میں کبھی نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہ غفور ہے اور رحیم ہے, جو اس کی شان غفاری اور رحیمی کے سکتے ہیں. باقی اگر جاننا چاہتے ہو کہ مومن کون ہے, سوال پیدا ہو گیا نا, جاننا چاہتے ہو مومن کون ہے تو سن لو, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر, پھر شک نہیں کرتے اور کھپا دیتے ہیں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں. صرف یہ لوگ کرتے ہیں. آج واضح ہو گیا ایمان اور جہاد کا تعلق. جہاد سب پہ لازم ہے. جہاد ہے تو ایمان ہے, جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں. ایمان حقیقی, ایمان قانونی نہیں. ایمان قانونی تو اسلام ہے, اسلام کا تعلق اطاعت سے ہے, لیکن ایمان حقیقی ہوگا تو جہاد فی سبیل اللہ ہوگا, جس کی پہلی منزل ہے دعوت و تبلیغ دین میں جان اور مال کا کھپانا, دوسری منزل ہے اقامت دین کی جد و جہد میں اپنی جان اور مال لگانا. اس کے لیے حضور کی حدیث سنائی تھی, آمرکم بخمس, حضرت حارث اشعری اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, مسند احمد میں ہے, جامع ترمذی میں ہے, دونوں کے حوالے سے مشکات شریف میں ہے. حضور کیا فرماتے ہیں, مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. ایک بات میں کہا کرتا ہوں, ایک لمحے کے لیے سوچئے. وہ پانچ باتیں بھی اللہ کے رسول نے بتائی, وہ ہر مسلمان کو یاد ہے. بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت. سب کو معلوم ہے کس کا فرمان ہے, محمد رسول اللہ, وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا ایک فرمان وہ ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں, اے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے اللہ امرنی بہن, اور یہ نہ سمجھنا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. وہ پانچ باتیں کیا ہیں, جماعت, جماعت کی شکل دے رہے, سم و تا, سنو اور اطاعت کرو, ہجرت و جہاد, دل جماعت و سمع و طاعت و ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ. پانچ باتیں, ذرا اس مجمعے میں ہاتھ اٹھائے وہ حضرات جنہوں نے کبھی یہ حدیث سنی. اندازہ ہوا یہ 300 میں ایک کی اوسط نہیں ہے. کیا وجہ ہے, وجہ میں کل بتا چکا ہوں. دین کا ایک حصہ انگریز کے دور میں بھی قائم رہا تھا, وہ ہمیں یاد رہا. انگریز کے دور میں نماز تھی کہ نہیں, روزہ تھا کہ نہیں, حج تھا کہ نہیں, زکات تھی کہ نہیں, کلمہ شہادت تھا کہ نہیں,
زیادہ یاد ہے.
اور دین کا غلبہ تھا کہ نہیں؟
نہیں.
غلبہ ہے دین کے تقاضے یاد میں.
سیدھی سیدھی بات ہے,
200 برس ایک ہے ہی نہیں,
اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا.
کیونکہ یہ تقاضے ہیں غلبہ دین کی جد و جہد سے, وہ تقاضے ہیں بولے الاسلام علی خمسین, پہلی چھت کے 5 ستون.
پہلی چھت تو ہے, 5 ستون بھی ہے.
تیسری چھت آپ کے ذہن سے نکل گئی, اقامت دین کی فرضیت کو آپ جانتے ہی نہیں, لہذا جو اس کے لوازم ہیں وہ کیسے یاد ہوں گے.
میں نے لکھا بھی ہے کئی تقریروں میں, کیسٹوں میں, شاید سنا بھی ہو, یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا.
یہ حدیث بہت عرصے کے بعد مسلمانوں کو یاد دلائی تھی مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم نے. پھر اس حدیث کو کوٹ کیا مولانا ابو العلا مودودی نے. میں نے یہ پڑھی ان کی ایک کتاب میں, یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ حدیث کی کون سی کتاب میں, یہ میں آج سے 25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوا. مجھے چاہیے تھی سند.
یہ حدیث اگر ہے تو کس راوی کی روایت ہے, کون سی کتاب میں ہے؟
میں نے ایک دار العلوم کے شیخ الحدیث صاحب سے جا کر سوال کیا, اور میں کس سے کر سکتا تھا, کہ مجھے اس حدیث کا حوالہ چاہیے. وہ اب بھی زندہ ہے, موجود ہے, بزرگ ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں. ان کا جواب یہ تھا کہ الفاظ بہت نامانوس ہیں, یعنی کچھ ذہن میں ہے نہیں, نامانوس سے الفاظ ہیں. اس کے بعد جب مجھے پتا چلا یہ مشکات کی روایت ہے, مسند احمد ابن حنبل اور جامع ترمذی کے حوالے سے مشکات میں. مشکات تو پہلی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے حدیث کی.
سوال پیدا ہوا کہ یہ کیوں اجل ہو گئی نگاہوں سے.
جان لیجئے یہ انسان کا ایک خاص فینومینن ہے, جس چیز پر توجہ ہوتی ہے وہی نظر آتی ہے. توجہ نہیں ہے تو آپ گزر جائیں گے اور آپ کو نظر نہیں آئے گی. سے آپ کسی اور خیال میں ہیں, آپ کے سامنے سے کوئی گزر جائے گا, آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کوئی گزر گیا. یہ معاملہ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ. حضرت عثمان کسی فکر میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابوبکر گزرے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے, سلام کیا, انہوں نے جواب نہیں دیا.
یہ ناراض ہوئے اپنے دل میں, جا کے شکایت کی حضرت ابوبکر سے.
غالباً حضور کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے, اور حضور کے انتقال کے صدمے میں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے. حضرت ابوبکر سے شکایت کی کہ عثمان کو میں نے سلام کیا, سلام کا جواب نہیں دیا. سلام کا جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے دوستی ختم, دشمنی شروع کی. سلام بڑی شے ہے یہ,
انہوں نے بڑی بات محسوس کی.
وہ گئے حضرت ابوبکر, عثمان کیا معاملہ ہے؟ عمر نے سلام کیا تمہیں, تم نے جواب نہیں دیا.
کہا کہ ہاتھ کا اور کلّا,
میں نے نہ سنا نہ میں نے دیکھا عمر کو گزرتے ہوئے. یہ کیا وجہ؟ اس لیے کہ سمجھتے ہو اس وقت کسی اور چیز پر تھی, آنکھیں کھلی ہیں لیکن آدمی نظر نہیں آتا. آپ پڑھتے چلے جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے 10 دفعہ آپ کی نگاہوں سے گزری ہو, آپ نے پڑھی. یہ معاملہ ہے, کیونکہ یہ چیز ذہنوں سے اوجھل ہو چکی کہ دین کو قائم کرنا بھی فرض ہے, لہذا جو اس کے تقاضے ہیں وہ ذہن ان کو قبول ہی نہیں کرتا. الفاظ پڑھ لیتے ہیں, مفہوم کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یہ تقاضے ہیں قامت دین کے, بال جماعت و سمع و طاعت و ہجرت و جہاد. جماعت لازم, جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں, چار آنے کی ممبری والی نہیں, بلکہ بڑی مضبوط جماعت, ڈسپلن جماعت, سم و طاعت والی جماعت. ڈسپلنوں میں یہ ہم نے پڑھی تھی 10ویں جماعت میں ایک نظم, آپ نے بھی پڑھی ہوگی, چارج آف دا لائٹ بریگیڈ. ایک لائٹ بریگیڈ رسالہ ہے, اسے حملے کا حکم دے دیا ہے کمانڈر نے. وہ 600 افراد تھے اس قصبے میں. ایک ایک سب یہ سوچ رہا ہے سمون ہیز بلنڈر, کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, کسی نے بڑا غلط فیصلہ کیا. کیوں؟ cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, cannon behind them. दाहिनी तरफ भी तोपखाना लगा हुआ है, बाई तरफ भी तोपखाना है, सामने भी तोपखाना है, पीछे भी तोपखाना है. इस हाल में रिसाला चार्ज करेगा तो क्या होगा? खत्म. ये सब कुछ नजर आ रहा है. Someone has blundered. लेकिन there is lot to reason why, there is what to do in that. फौज में ये है ही नहीं कि आप क्वेश्चन कर सकें कि ये हुक्म क्यों दिया गया. यू हैव टू ओबे, डू एंड डाई. जब तक ऐसी जमात न हो इंकलाब नहीं आए. मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी चीज को भी मुजमल नहीं रखा. बिल जमात व समय व ताअत. जमात और जमात भी कैसी, सब ताअत वाली जमात. लिसन लोगों में. और ये जमात क्या करेगी? दो काम, हिजरत और जिहाद. हिजरत क्या है? आप समझते हैं शायद सिर्फ वतन को छोड़ देना हिजरत है? हुजूर से सुनिए, पूछा गया अय्युल हिजरत अफ़ज़लु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सबसे आला हिजरत कौन सी है? क्या जवाब दिया? अन तहजुरा मा करे हर रब्बुक, कि हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं है. हजर के माने ताल्लुक खत्म करना. हर उस चीज को छोड़ो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं. हाँ, इसकी नीयत रखो कि अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि खालिस दीन के गंदे की जिद्दोजहद में घर बार अहलो अयाल मालो मताल और अपने वतन को छोड़कर निकलना पड़े. ये हिजरत सबसे ऊंची हिजरत हो जाएगी. शुरू कहां से हुई? रिश्वत ले रहे थे, आज फैसला किया नहीं लूंगा, हिजरत शुरू हो गई. कोई सब शराब पीता था, आज जाकर लेके अब नहीं, हिजरत शुरू हो गई. जो अल्लाह को पसंद नहीं उससे करके ताल्लुक. और चौथी क्या है? घर बार वतन अहलो अयाल मालो बनाल सबको छोड़कर निकल जाना, जैसे निकले मोहम्मद के दीवाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. क्या ट्रकों में घर बार का सामान लेकर गए थे? अहलो अयाल को लेकर गए थे? तन्हा तन्हा. इसलिए सिर्फ अल्लाह के दीन के गलबे थे. जिहाद क्या है वो मैं बयान कर चुका. अफ़ज़लुल जिहाद क्या है? अंत जाहिद नफ़्सक फ़ी ताअतिल्लाह. लेकिन नीयत चोटी की रखनी होगी. हुज़ूर ने फरमाया जो मुसलमान मरा इस हाल में कि न उसने अल्लाह की राह में कभी जंग की, न जंग की ख्वाहिश रखी, न उसके दिल में शहादत की आरज़ू थी, फ़क़द माता ला शोबत मिन निफाक, तो वो एक किस्म के निफाक पर मरा है, ईमान पर नहीं मरा. जीरो लेवल नहीं, माइनस लेवल, जो कल मैंने आपको बताया था. नीयत ये रखो कि अल्लाह वो वक्त लाए कि सिर्फ अल्लाह के दीन की गलबे की जिद्दोजहद में जंग का वक्त आए और हमारी गर्दन कटे. ये वो आरजू है जो आरजू की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने. लवदित को अनुक्ता नफी सभी लिखना सुम्मा हुआ सुम्मा उत्तना. मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल हो जाऊं, फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर कत्ल हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाए. ये बार बार लज्जत मुझे हासिल हो अल्लाह की राह में गर्दन कटवा लेने. ये पांच चीजें याद हो जाएगी कि नहीं? वो पांच बातें हैं पहली मंजिल की. वैसे वो सुकून ऊपर तक जाएंगे, लेकिन ये पांच चीजें हैं तीसरी मंजिल. जमात जमात समोतात वाली करेगी क्या हिजरत हो गया? आमरो कुंबे समसिन, मुसलमानों में तुझे पांच बातों का हुक्म देता हूं. अल्लाह हो हमारा नीबे हिन्ना, अल्लाह ने मुझे उसका हुक्म दिया है. बिल जमात व सम व ताअत व हिजरत व जिहाद की सबील. दूसरी हदीस क्या थी? सादा सी बात है. किसी जिहाद की आखिरी मंजिल मैंने बताएगा किताल. गज़वे अहज़ाब के मौके पर किताल हो रहा था ना, तय हुआ कि खंदक खोदी जाए. अब फावड़े चल रहे हैं, संगलाब जमीन है, पेटों पर पत्थर बांधे हुए चादरों से कसकर, इसलिए कि कई कई वक्त का फाका है. इस मुशक्कत को आसान करने के लिए एक शेर अनाप रहे हैं सहाबा इकराम. वैसे तो दो शेर नकल किए गए हैं. एक शेर तो ऐसा होता था कि पहला मिसरा पढ़ते थे सहाबा, दूसरा पढ़ते थे हुजूर. सहाबा क्या कहते थे? अल्लाहुम्मा ला ऐसा इल्ला ऐसुल आखिरा, ऐ अल्लाह ऐस तो बस आखिरत का ऐस. اور ایس اصل میں عربی میں کہتے ہیں زندگی کو. تعیش یعیش، یعیش کسے کہتے ہیں؟ زندہ باد. تو اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ تو آنی جانی ہے، ختم ہو جانی ہے. اور حضور پھر کیا جواب دیتے تھے؟ فاغفر للانصار والمهاجرہ، اے اللہ ان انصار والمہاجرین کی مغفرت کر دے. دوسرا شعر وہ ہے جو صحابہ ہی الاپ رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت مشقت ہو تو اگر ایک ساتھ کوشش ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ سنکرونائز کرنے کے لیے کچھ پڑھتے جائیں تو ذرا آسانی بھی ہوتی ہے اور چوٹ بیک وقت لگتی ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. وہ شعر کیا تھا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے محمد سے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے. جان اور جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے ہم چرکرو ہو جائیں گے، جب تک ہے جہاد جاری رہے گا. اس سے ایک بات نوٹ کر لیجئے، بیعت جہاد. اور یہ روایت کس کی ہے؟ یہ شعر کس نے نقل کیا ہے؟ جس سے اوپر حدیث کی کوئی کتاب نہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ. تیسری حدیث ہے وہ سموتات اور جماعت. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، متفقون علیہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی السمع والطاعت کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، تنگی میں بھی آسانی میں بھی، والمنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتوں میں آمادگی ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرۃ علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، وعلی لا ننازع الامر اہلہ، اور جن کو امیر بنایا جائے گا ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور اس کی بھی بیعت ہم نے کی تھی کہ حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے زبانوں کو بند نہیں کریں. یہ بیعت ہے بیعت سموتات، حدیث متفق علیہ. وہ بیعت ہے بیعت جہاد، حدیث بخاری کی. یہ چیزیں مل کر کیا بنا؟ جماعت. آمرکم بخمس بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد. اس سے جو قوت وجود میں آتی ہے وہ ہے اقامت دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے، اللہ کی تکبیر کے لیے، اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، پورے نظام زندگی پر اللہ کا غلبہ قائم کرنے کے لیے. یہ تین لیول ہیں ہمارے فرائض کے، اور یہی تین لیول ہمارے جہاد کے. مجاہدہ مان لف، ساتھ ہی شیطان اور بگڑے ہوئے معاشرے سے کشمکش. مجاہدہ نظریات کے خلاف، غلط عقائد کے خلاف، الحاد کے خلاف، شرک کے خلاف، اور مجاہدہ باطل کے ساتھ ٹکراؤ، باطل کی قوت کے ساتھ تصادم، جس کی آخری شکل ہے میدان جنگ. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر گویا کہ سیتا پلائی ہوئی دیوار. یہ ہے چوٹی، یہ ہے محبوبیت کا مقام، یہ ہے بلند ترین مقام. یہ پہلے بتا چکا ہوں، اہم ترین منزل پہلی اور بلند ترین منزل تیسری. یہ ہے جہاد اور یہ ہے ایمان. بس میں اب اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، پہلے صحیح عمل صحیح. یہ ساری کوشش کا ہے کہ یہ پہلے صحیح کی، دین کے تقاضے سمجھ میں تو آئے، دین کے فرائض کا احساس و شعور تو ہو، یہ بھی معلوم ہو کہ ہاں نماز روزہ اور زکات اور حج یہ ستون ہے جس پر چاروں عمارتیں تین وہ چھتیں کھڑی ہیں، لیکن یہ کہ وہ چھتیں بھی تو سامنے ہو، پہلی بھی ہو، دوسری بھی ہو، تیسری بھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے آغاز کرے انسان تو منزل وہاں اونچی رکھے، نگاہ بلند سکون دل نواز جا پر سوچ، یہی ہے رفتے سفر میرے کارواں کے لیے. نگاہ اگر نیچی ہو گئی تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہاں تک پہنچ پائیں گے، لیکن رکھے نگاہ بلند کے وہ منزل ہے وہاں تک جانا ہے، وہ ہے ہماری آخری منزل، منزل ماں کبریا، ہماری منزل ہے اللہ کی سالے کبریائی، اس سالے کبریائی کا نفاذ. یہ مجھ سے دو تین باتیں ذاتی سطح پر پوچھی گئی ہیں، وہ میں بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ویسے سوال جواب کی نشست تو بعد میں ہونی ہے. بعض حضرات دریافت کرتے ہیں کہ جب ڈاکٹر صاحب نے اپنا پروفیشن چھوڑ دیا تو اب ذریعہ کفالت کیا ہے؟ بہت دلچسپی ہے لوگوں کو ان چیزوں سے. تو یہ بات سمجھ لیجئے، میں جب پریکٹس کرتا تھا 16 سال میں نے پریکٹس کی ہے، کچھ ایک خاندانی کاروبار بھی تھا اس میں بھی میری کچھ شرکت تھی. اس وقت جو ہے ایک مکان بنایا تھا اس کا کرایہ اب مجھے مل رہا ہے. میری اپنی رہائش جو ہے ہم نے قرآن اکیڈمی بنائی ہے انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام، اس میں وہ کرایہ مجھے نہیں دینا پڑتا، اس میں میری رہائش پانی بجلی یہ سب مجھے وہاں پر مفت مہیا ہے، اور میری دال روٹی جو ہے میرے اس کرائے سے چل جاتی ہے. اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. باقی یہ کہ یہ درس اور تقریر اور یہ کیسٹ مجھ سے کل کوئی صاحب کہہ رہے تھے، پوچھ رہے ہیں کہ ان سے ڈاکٹر صاحب کو کیا فائدہ ہے، اور یہ جو کوئی یہاں پر کتابیں بکتی ہیں، اچھی طرح جان لیجئے کہ میرا ایک پیسے کا کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں. کتابوں کا میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا، ہماری میری کتابیں ساری کی ساری بالکل وقف عام ہے، جو شخص چاہے شائع کرے، مفت تقسیم کرے اپنے ثواب کے لیے تو اس کو اجازت، بیچے اس کو اجازت، مجھے کوئی اعتراض. مجھے کیا ہوگا، انجمن کو کوئی اعتراض نہیں، تنظیم کو کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ ان سب کا مقصد دین کی تبلیغ و اشاعت ہے. جو کوئی چھاپے گا وہ ہمارا مددگار ہے، اس نے اس میں کوئی پیسہ کما لیا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، حج کے لیے جاتے ہوئے بھی تو لوگ کاروبار کر سکتے ہیں آپ. لہٰذا اگر وہ چھپا کر اس کو اور اس میں اس کو بیچتے ہیں تو نفع کماتے ہیں، مجھے اعتراض نہیں. مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے، نہ آج تک کوئی ایک پیسہ اس سے میں نے کمایا، نہ آج تک مجھے اس کی کوئی ضرورت. نمبر دو، کیسٹ کا معاملہ ہے. میں نے سنا یہاں کوئی پارٹی جو ہے بیچتی رہی ہے، بہت مہنگی بیچتی رہی ہے میرے کیسٹ. تو میرے تو فرشتوں کو بھی پتا نہیں کہ کون ان کو بیچتا ہے. ویسے تنظیم کے تحت ہمارا انتظام ہے کیسٹ کا، لیکن کھلی جا کر کیسٹ کو روک بھی کون سکتا ہے؟ ایک آپ لے جائیں 100 بنا لے کر، تو کیا اس کے اوپر کسی کی پابندی ہے؟ بہرحال کسی بھی اعتبار سے میرا ایک پیسے کا تعلق بھی نہ ان کیسٹ سے ہے نہ ان کتابوں سے. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جب کہیں جاتے ہیں ترس و تقریر کرنے کے لیے تو کتنا نذرانہ وصول کرتے ہیں؟ وہ یہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجئے گا جب میں چلا جاؤں کہ کتنا نذرانہ پیش کیا ہے. یہ ضرور ہے کہ خرچہ ٹکٹ جو بھی ہے وہ کرتے ہیں، مجھے ٹھہراتے ہیں، جو کھلاتے ہیں کھاتا ہوں، یہ ذمہ بھی ان کا ہے. باقی اس کے سوا ایک پیسے کا کوئی تعلق آج تک میرا نہیں. یہ ضرور ہے میں بتا دوں، کہیں آپ کہیں کہ یہ جھوٹ کا ایلیمنٹ شامل ہو گیا. سرکاری ادارے ایسے ہیں، مثلا نیپا ہے، وہاں پہ لیکچرز کے کچھ ان کے اپنے مقرر ہیں کہ یہ مشاعرہ ہوتا ہے، جب بھی کہیں وہ لیکچرز کے لیے کسی کو بلاتے ہیں وہ میں لیتا رہا ہوں. اسی طریقے سے ٹیلی ویژن کا معاملہ ہوا تھا، اس کا ایک معاوضہ، حالانکہ میری پیشکس یہ تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ میں پیسہ نہیں لینا چاہتا. انہوں نے کہا صاحب ہمارا قانون یہ، اس کے بغیر ہم کر نہیں سکتے پروگرام. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے پروگرام زیادہ عزیز ہے، تو مجھے اگر وہ آپ دے دیں گے مشاہدہ میں لے لوں، وہ میں نے لیا ہے. اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا تھا 1982 میں ضیاء صاحب کو خط لکھا تھا کہ یہ وقت بہت کم ہے، آدھا گھنٹہ ہے، یا تو اس کا ایک گھنٹہ کروائیے اور یا یہ ہے کہ اس کو ہفتے میں 2 دن کروائیے. اور پھر اس خط کے اندر میں نے جو ریلسٹمنٹ بھیجا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ میں ایک پیسہ نہیں لینا چاہتا، مبادہ یہ خیال ہو کہ یہ جو ہفتے میں ایک ہوتا ہے تو جو پیسے ملتے ہیں 2 دفعہ ہوگا تو ڈبل پیسے کے لیے کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا میری پھر پیشکش یہ کہ میں ایک پیسہ بھی نہیں لینا چاہتا. خیر وہ تو انہوں نے اسی کی جڑ کاٹ دی، ایک کی دو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہا، وہ ایک کا تو سوال ہی نہیں. بہرحال ان چیزوں میں ریڈیو ٹاک ہے، ٹیلی ویژن اپیئرنس ہے، یا اسی طریقے سے سرکاری اداروں میں میرا جانا، اس کا کچھ معاوضہ جو ان کے ریٹس ہے وہ مجھے ملتا رہا ہے. باقی یہ کہ آج تک اللہ کا شکر ہے ایک پیسہ کسی عوامی تقریر کا، کسی درس کا، کسی جگہ پر جا کر بات کہنے کا میں نے وصول نہیں کیا، اور نہ اس کا کوئی ریٹ ہے اور نہ اس کے کوئی ہمارے ہاں کوئی اس کا سلسلہ. یہ اچھی طرح سمجھ لیں کیا کتب اور کیسٹوں کو ان کی کوئی رائے ملتی ہے، میں بیان کر چکا ہوں میری ایک پیسے کی رائے نہیں ہے. اور جو شخص چاہے، اگر کوئی شخص فرض کیجیے کہ کیسے 8 درہم کا بیچے گا تو میرا کیا بگڑتا ہے بھائی، میری بات تو اس نے پہنچا دی نا، میرے ساتھ تو وہ تعاون ہی کر رہا ہے. باقی اس میں اس نے پیسے اگر کما لیے اپنے لیے کما لیے، اس میں میرا حصہ کوئی نہیں. باقی ہم جو کچھ کرتے ہیں تنظیم کے تحت کیسے تو وغیرہ کا معاملہ، اس میں کچھ مارجن رکھتے ہیں، لیکن وہ تنظیم کا اس لیے کہ اس کے ماسٹر کیسز رکھنے پڑتے ہیں، اس کے لیے مشین لی گئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے لیے تنظیم کو کوئی بچت ہو تو ہو، اس کا کوئی تعلق میری ذات کے ساتھ نہیں. یہ وضاحتیں اصل میں کوئی ضروری تھی، اس لیے کہ شیطان جو ہے، یہ آج ہی میں نے بتایا وہ بدماش ہے وہ، جسے اللہ نے چھٹی دے رکھی ہے قیامت تک کے لیے، اور اس کا حال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا. انہ یراکم ہوما و قبیلہ من حیث لا ترونہم. پھر یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے خون میں سرایت کر جاتا ہے. کوئی خلیہ ہمارا کوئی سیل ہے جہاں خون نہ پہنچے؟ خون نہیں پہنچے گا وہ سیل ڈیڈ ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ شیطان جو ہے انسانی وجود میں سرایت کر جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ شیطان صاحب کو اپنا وقت جو ہے کسی ڈانسنگ ہال میں لگانے کی ضرورت نہیں، وہاں تو اس کا کام خود ہی ہو رہا ہے، اسے ساری توجہ کرنی پڑتی ہے ان کاموں پر. اسے چیلنج محسوس ہوگا تو یہاں سے ہوگا کہ یہاں سے میری زرک آتی جا رہی ہے، وہاں تو اس کے چیلے چاہتے خود لگے ہوئے، اس کو کوئی ضرورت وہاں جانے کی نہیں ہے، ساری توجہ اس کی جہاں ہوتی ہے، لہذا وہ پھونکے مارتا ہے کانوں میں. آئے ہیں تو لازمن کوئی بڑی رقم لے کے جائیں گے اور کوئی بڑا نذرانہ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. بہرحال یہ ضرور ہے، میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ یہاں کے ایک بڑے ہوٹل میں مجھے انہوں نے ٹھہرایا ہے، یہ انہوں نے اپنا پرسٹیج ایشو بنا لیا، مجھے وہ جگہ پسند نہیں ہے، لیکن بہرحال جو خرچہ ہے وہ ان کا ہے، اور جہاں انہوں نے ٹھہرایا وہاں میں ٹھہر گیا ہوں. باقی یہ کہ کوئی اس کی اجرت کوئی وقت اجریہ اللہ علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، میں اسی سے طالب ہوں، اور جو اجرت اور جو اجر اللہ دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا فرمائیں میرے حق میں، کہ اللہ تعالیٰ کسی اور شے کی آلائش کو اس میں شامل نہ ہونے دے، اللہ کے دین کا پیغام صرف اس کی رضا کے لیے پہنچاتا رہوں، بات سمجھاتا رہوں. باقی یہ کہ یہ جان لیجئے، آپ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس بڑا فہم اور بڑی سمجھ دین کی جو ہے جمع ہو رہی ہے، لیکن جتنی یہ جمع ہو رہی ہے اتنی ہی مسئولیت زیادہ ہو رہی ہے. جواب دہی اللہ کے ہاں 10 گنا زیادہ ہو جائے گی 10 دن بعد. اس لیے یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ انسان سب کچھ جان کر وہیں کا وہیں رہ جائے، زمین گنبد میں گنبد گل محمد، تو یہ معاملہ جو ہے بڑے گھاٹے کا معاملہ ہے. آپ سمجھیے، غور کیجئے، اللہ سے توفیق مانگ لیے کہ جو بات سمجھ لے. آج میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی، 5 سوال ہوں گے، ان عمر رہی تھی معافنا، وان شبا رہی تھی معافنا، عمر کا حساب 80 برس بتا کر آئے، کہاں بتائی، خاص طور پر جوانی کے دن کہاں گزارے، کہاں گلائی جوانی. مال ہی میں نے کسب ہوا فی مال فقہ، مال کے بارے میں بتاؤ کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، وائی فائی کا حساب، جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا. تو آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج جو ذمہ داریوں کا تصور آیا ہے اس کو ذہن میں پکائیے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عملاً اختیار کرنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.